يا الله 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 يا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اظہر علی حیدری. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما دمت فی الصلاح فإنک تقرأ باب الملک الجبار وَمَنْ يُكْسِرُ قَرْأَ بَابِ الْمَلِكِ يُفْتَحُ لَهُ. آپ نے فرمایا، جب تک تم نماز کی حالت میں ہوتے ہو تم جبار بادشاہ کے دروازے کا دق الباب کر رہے ہوتے ہو، اور جو شخص بکثرت کسی بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے. ناظرین کرام، فقہی مسائل میں گفتگو ہو رہی ہے نماز سے متعلق مسائل پر. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا محمد شفا نجفی صاحب. السلام علیکم مولانا صاحب.
السلام.
اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. یہ فرمائیے کہ ایک نماز گزار کو نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں وہ اگر سورہ الحمد پڑھنا چاہتا ہے یا تسبیحات اربع، تو اس کو کیسے پڑھنی چاہیے؟ یعنی بآواز بلند پڑھنی چاہیے یا آہستہ، جیسے نماز صبح میں یا نماز مغرب و عشاء کی نماز بآواز بلند پڑھنی ہوتی ہے، تو تیسری اور چوتھی رکعت کی قرات کے بارے میں کیا حکم ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت صاحب، آپ کے سوال کا جواب عرض کرنے سے پہلے
جی
میں تھوڑی سی وضاحت اس حدیث شریف کے بارے میں کروں گا جو آپ نے ہمارے محترم
جی
ناظرین و سامعین کو سنائی.
جی بسم اللہ.
در حقیقت نماز جس کو عربی زبان میں صلات کہا جاتا ہے
جی،
صلات کے جو لغوی معنی ہیں وہ جی دعا کے ہیں. جس طرح اور عبادات کا کچھ لغوی معنی الگ ہے اور اس کا جو اصطلاحی معنی ہے، اس کا جو شرعی مفہوم ہے وہ الگ ہے، اسی طرح نماز ایک اپنے شرعی مفہوم کے لحاظ سے وہ تکبیرۃ الاحرام سے لے کر اور سلام تک بعض اذکار اور مخصوص اعمال اور افعال کا نام ہے.
جی
اور لغت میں صلات کا معنی اور مفہوم دعا ہے.
صحیح.
اگر اس عبادت کو بھی نماز کہا جاتا ہے وہ اسی مناسبت سے
جی
کہ اس میں بہت سارے دعائیہ جملے شامل ہیں.
جی
خود سورہ فاتحہ، سورہ الحمد میں بھی دعائیہ جملے موجود ہیں.
جی
اہدنا الصراط المستقیم
جی
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ ایک بہت بڑی دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں جی صراط المستقیم کی ہدایت دے.
جی
بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ہدایت یافتہ انسان خصوصاً انبیاء رسول اور ائمہ بھی اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرتے ہیں
جی،
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی یہ دعا کرتا ہو اس دعا سے پہلے وہ ہدایت یافتہ نہ ہو،
صحیح،
بلکہ مطلب اس کا یہ ہے بعض مفسرین کے مطابق کہ ہدایت دینے کی درخواست یا ہدایت کی دعا کا مطلب ہدایت پر ثابت قدم رہنے کی دعا ہے،
صحیح،
خدایا ہمیں اس دین اسلام یا صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرما، دعا ہے
جی۔
اور دعا کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ بندہ بندے سے مانگے اور خصوصاً بار بار مانگے، خدا اس چیز کو پسند نہیں کرتا
جی،
بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں کہ جس میں ایک شخص نے، ایک عربی نے آ کے ان حضرت کی خدمت میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیں کہ جس کے نتیجے میں خدا بھی مجھ سے محبت کرے اور اس کی مخلوق بھی مجھ سے محبت کرے۔ آگے اور تقریباً اس کی 6 خواہشیں ہیں، میں ان تمام کو بیان نہیں کرنا چاہتا
جی۔
رسول کریم نے ان 6 اس کی خواہشات کو سننے کے بعد فرمایا کہ یقیناً ایسا عمل موجود ہے کہ اگر اس عمل کو انجام دو تو یہ تمہاری 6 کی 6 خواہشیں پوری ہو جائیں گی
جی۔
البتہ ان 6 خواہشوں کے لیے الگ الگ کام کرنا پڑے گا، پہلے خواہش کے لیے فلاں کام، دوسرے کے لیے فلاں کام
جی،
تیسرے کے لیے فلاں جی کام۔ سب سے پہلے اس کی خواہش یہ تھی کہ ایسے کام بتائیں کہ خدا بھی مجھ سے محبت کرے اور اس کی مخلوق بھی مجھ سے محبت کرے
جی۔
آپ نے فرمایا اذا اردت ان یحبک اللہ، تو اگر چاہتا ہے کہ خدا تجھ سے محبت کرے، فتقہ، اپنے اندر تقوی الہی پیدا کر۔ تقوی الہی جو شخص اپنے اندر پیدا کرے خدا کا محبوب بن جاتا ہے، خدا اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ وَإِذَا أَرَدْتَ أَن يُحِبَّكَ الْمَخْلُوقُونَ، اور اگر تو یہ چاہتا ہے کہ خدا کی مخلوق تجھ سے محبت کرے
جی،
تو اس کے لیے دو طریقے ہیں، فرمایا دو کام جو آدمی کرے گا اللہ کی مخلوق اسے محبت کرے گی۔ پہلا فَأَحْسِنْ إِلَيْهِمْ، احسان کر لوگوں پر، جس پر تم احسان کرو گے، وہ عربی کہاوت کا ترجمہ ہے، انسان جو ہے وہ بندہ ہی احسان ہے،
صحیح،
الانسانو عبد الاحسان، تو جس پر احسان کرو گے وہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اور دوسرا اپنے آپ کو لوگوں کا محتاج اور نیاز مند ظاہر نہ کرو، ٹھکرا دو اس مال و دولت کو جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، اس ذات سے مانگو کہ جس نے لوگوں کو یہ دولت دی ہے۔ تو اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ انسان لوگوں کے ہاتھ میں موجود مال دنیا کو لالچ کی نگاہ سے دیکھے، لوگوں سے مانگے
جی۔
لیکن روایات میں ہے ان اللہ یحب الحاح الملحین، یعنی اگر ہم دنیا میں کسی سے کوئی چیز مانگیں اور وہ نہ دیں اور ہم ضد کریں، دوسرے دن پھر جائیں
جی
حضور مجھے کچھ قرض چاہیے آپ دے دیں، جواب مل گیا، دوسرے دن پھر جائیں، جواب مل گیا، تیسرے دن پھر جائیں
جی،
اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، نہ وہ بندہ پسند کرتا ہے،
بے شک،
جس سے آپ، وہ ناراض ہو جاتا ہے آخر میں، ہو سکتا ہے وہ اب ناراضی کر دے
جی،
ہاں قرض قرض مانگنے والے کو، بھئی ایک دفعہ میں نے معذرت کی تو آپ سمجھا کریں
جی،
لیکن اللہ تعالیٰ سے جتنی دفعہ انسان مانگے اتنا ہی اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ تو یہ بڑا انتہائی ایمان افروز قسم کا جملہ ہے کہ تو جب تک اپنی اللہ تعالیٰ کی عبادت مصروف ہے، جب تک تو نماز کی حالت میں ہے، تو اپنے خالق کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، اس کی دستک دے رہا ہے، اور جو کسی دروازے کو کھٹکھٹاتا رہے کسی وقت تو صاحب خانہ دروازہ کھولے گا،
کھول ہی دیتا ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر دعائیں ہیں، اہدنا الصراط المستقیم دعا ہے، قنوت میں انسان پڑھتا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اور دعائیں
جی،
بعض علماء کے بارے میں نے پڑھا ہے وہ نماز شب کے قنوت میں دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھتے تھے، جو آدمی طول دیتا ہے
جی،
یا سجدے کو طول دینے کے بارے میں ہے
جی،
دعا پر مشتمل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا رہے گا کسی نہ کسی وقت اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے
جی۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رب کی بارگاہ میں ہمیشہ یا دس میں دعا رہنے کی توفیق عنایت فرمائے،
آمین، آمین۔
جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، آپ نے فرمایا کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں انسان کو اختیار دیا گیا ہے، چاہے تو سورہ الحمد پڑھے یا تسبیحات اربعہ.
جی جی
تو ویسا تو جی ہاں تسبیحات اربعہ کو اونچی آواز میں بلند آواز میں پڑھنی چاہیے یا آہستہ پڑھنی چاہیے؟ تو یہ تسبیحات اربعہ کے بارے میں تو تقریباً اکثر نمازی جانتے ہیں کہ اس کو آہستہ ہی پڑھا جاتا ہے.
صحیح.
الحمد کے بارے میں شاید یہ سوال پیدا ہوتا ہو کہ اس کو آہستہ پڑھنا چاہیے یا بلند آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو تیسرے چوتھے رکعت میں چاہے سورہ الحمد پڑھیں یا تسبیحات اربعہ، ان کو بلند آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے، آہستہ ہی پڑھنا چاہیے.
صحیح.
جی
صحیح. اچھا قبلہ، ایک اور سوال ذہن میں آیا، کیا یہ ضروری ہے کہ نماز کے تمام اذکار اور سورہ حمد یا جو سورہ پڑھنا چاہتا ہے سورہ الحمد کے بعد وہ انسان کو زبانی یاد ہو پھر وہ نماز پڑھے، یا دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، یا کوئی اور طریقہ بھی ہے پڑھنے کا؟
جی حضرت صاحب، بہت اچھا سوال ہے.
جی
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نماز پنجگانہ کے علاوہ بعض مستحب اعمال ہیں، بعض مستحب نمازیں ہیں کہ جن میں بعض دوسرے سوروں کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے، یا مثلا آیات کا، جیسے نماز شب دفن ہے یا لیلۃ الدفن ہے جس کو نماز وحشت بھی کہتے ہیں، اس کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ نماز وحشت کی نیت سے انسان کھڑا ہو اور پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد آیت الکرسی پڑھے،
جی،
اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ انا انزلنا پڑھے. اب وہ انا انزلنا تو تقریباً سبھی لوگوں کو یاد ہے،
جی،
اور جو آیت الکرسی ہے ہو سکتا ہے بہت کم لوگوں کو یاد ہو، ہم فیہا خالدون تک آیت الکرسی کم لوگوں کو یاد ہو.
جی
یا مثلا نماز پنجگانہ میں، یعنی 7 دنوں کے نماز پنجگانہ میں،
جی،
یہ تفصیل بتائی گئی ہے کہ مثلا جمعہ کو صبح کے وقت کون سا سورہ پڑھنی چاہیے، جمعہ کے دن ظہر عصر میں کون سی پڑھنی چاہیے، اسی طرح شب جمعہ کون سی پڑھنی چاہیے، صبح فلان دن کی صبح کو کون سا سورہ، فلان دن کے صبح کو کون سا سورہ. تو تقریباً ان میں طولانی سورے ہیں، مثلا سورہ یاسین ہے، حل عطا ہے، سورہ اعلیٰ ہے. اب ایک انسان ہے جو ظاہر ہے مختلف دنوں کی مختلف نمازوں میں مختلف سوروں کو اگر پڑھنا آپ چاہیں،
جی جی،
یا پڑھنے کا اگر حکم دیا گیا ہے بطور استحباب، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص ثواب ہے.
صحیح.
اس میں خاص کوئی حکمت اور فلسفہ مضمر ہے، اس لیے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے.
جی
ایک آدمی یعنی وہ فیض حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن وہ طولانی سورے اس کو زبانی یاد نہیں ہیں.
جی اچھا قبلہ، آپ کا جواب جاری ہے لیکن وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا. ناظرین کرام، لیتے ہیں ایک بریک اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام، اپنے پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں اور آئیے سوالات کا سلسلہ پھر شروع کرتے ہیں. جی مولانا صاحب، آپ جواب فرما رہے تھے کہ سورہ کو یاد کرنا ضروری ہے یا
جی جی میں عرض کر رہا تھا کہ بسا اوقات نماز گزار بعض مخصوص سوروں کے جو فوائد ہیں یا ان کے اثرات ہیں، ان سے انسان وہ بہرمند ہونا چاہتا ہے، فیضیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن اس کو زبانی یاد نہیں ہے.
جی جی
تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو زبانی یاد ہو اور زبانی پڑھے تبھی وہ صحیح ہو یا اس کی جو برکتیں ہیں وہ اس سے حاصل ہوں، بلکہ دیکھ کے بھی. آیت الکرسی اگر کسی کو یاد نہیں ہے،
جی
کسی کاغذ کے اوپر لکھ کے ہتھیلی پر رکھے اور اس کو پڑھے، یا چھوٹا پاکٹ سائز کا قرآن اٹھائے اور اس میں سے جو آیت پڑھنا چاہتا ہے جس آیت الکرسی ہے، یا جو طولانی سورہ سورہ اعلیٰ یا سورہ دہر اگر
جی
نماز کے کسی رکعت میں پڑھنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی طرح دوسرا طریقہ یعنی اس شخص کے پڑھنے کا کہ جس کو زبانی یاد نہیں ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا پاس ایک آدمی کھڑا ہے وہ بھی فرض کیجئے نماز پڑھ رہا ہے.
صحیح.
وہ نماز پڑھ رہا ہے اور جس کو یاد نہیں ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے پیچھے، مثلا پہلے سے ان دونوں میں یہ معاہدہ ہوتا ہے.
صحیح.
کہ جس کو یاد ہے وہ آہستہ آہستہ پڑھے گا.
جی جی.
اور جس کو یاد نہیں ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ پڑھے گا.
صحیح.
یا مثلا یا وہ ضروری نہیں جس کو یاد ہے حالت نماز میں ہو،
جی جی
وہ نماز کے حالت میں نہیں ہے،
صحیح
وہ پڑھتا جاتا ہے اور جو نماز گزار ہے اس کی نقل اتارتا جاتا ہے،
صحیح
دونوں طریقے، دیکھ کے بھی سورہ پڑھا جا سکتا ہے اور کسی کے ساتھ ساتھ بھی اور اس کی نقل اتار کے بھی وہ پڑھا جا سکتا
صحیح
ہے،
صحیح. اچھا مولانا صاحب ایک اور سوال ذہن میں آیا، یہ فرمائیے گا کہ ایک شخص اگر نماز جب پڑھنا چاہتا ہے وہ پہلی یا دوسری رکعت میں سورہ الحمد یا جو دوسری سورہ ساتھ پڑھ رہا ہے وہ، یا تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربعہ یا سورہ الحمد وہ پڑھنا ہی بھول جائے، تو اس کی شرعی ذمہ داری کیا ہے، کیا کرے؟
حیدر صاحب یہ مسئلہ ہم گزشتہ پروگراموں میں بتا چکے ہیں کہ نماز کے جو واجبات ہیں وہ دو قسم کے ہیں،
جی
بعض صرف واجب ہیں رکن نہیں ہیں،
صحیح
اور بعض واجب ہونے کے ساتھ ساتھ رکن بھی ہیں،
صحیح
رکن کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ رہ جائے تو آپ کی نماز باطل ہوتی ہے،
صحیح
جان کے آپ اس کو چھوڑیں یا غلطی سے وہ چھوٹ جائے نماز باطل ہو جاتی ہے، اور واجب کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو جان کے چھوڑیں گے پھر تو آپ کی نماز باطل ہوگی، غلطی سے چھوڑیں گے تو نماز باطل آپ کی نہیں ہوگی،
صحیح.
تو نماز میں جو قیام ہے وہ چاہے پہلی رکعت کا قیام ہو، دوسری رکعت کا قیام ہو، تیسری چوتھی رکعت کا قیام ہو، قیام ضروری ہے، وہ رکن ہے، لیکن پہلی رکعت میں حمد و سورہ کو پڑھنا یا تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد یا تسبیحات اربعہ کو پڑھنا یہ واجب ہے، رکن نہیں ہے،
صحیح.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی قیام تو عمل میں آ گیا لیکن حمد و سورہ بھول جائے نماز گزار یا تسبیحات اربعہ بھول جائے اور رکوع کے لیے جھک جائیں
جی
تو پھر اس کی نماز صحیح ہے.
اچھا
لیکن رکوع کے لیے جھکنے سے پہلے اگر اس کو یاد آ جائے کہ پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے اور میں نے حمد و سورہ نہیں پڑھا یا تیسری اور چوتھی میں تسبیحات اربعہ یا الحمد نہیں پڑھا،
جی جی
چونکہ رکوع کے لیے نہیں جھکا اس لیے وہ پڑھے حمد و سورہ کو پڑھے اور پھر رکوع کے لیے جائے، لیکن رکوع کے لیے جھکنے کے بعد اگر اس کو یاد آتا ہے تو پھر وہ نہ پڑھے،
صحیح
کیونکہ پھر جو ہے وہ رکوع بڑھ جاتا ہے،
صحیح
یہ رکوع تو اس رکوع کے لیے وہ جھک گیا ہے،
جی
اگرچہ ذکر رکوع اس نے نہیں پڑھا لیکن رکوع کے لیے جھکنا یہ رکوع شمار ہوتا ہے،
صحیح.
لہذا اگر وہ کھڑے ہو کے حمد و سورہ کو پڑھے یا تسبیحات اربعہ کو پڑھے
جی جی
اور دوبارہ رکوع کے لیے جھک جائے تو پھر وہ رکوع کی تکرار ہو جاتی ہے، اس لیے جھکنے کے بعد یاد آنے کی صورت میں وہ حمد و سورہ نہ پڑھے، اس کی نماز صحیح ہے،
صحیح.
لیکن جھکنے سے پہلے اگر یاد آ جائے کہ جھکنے والا تھا
جی جی
کہ میں نے حمد و سورہ یا تسبیحات کو نہیں پڑھا
جی جی
تو وہ پڑھے اور پھر رکوع کے لیے جائے،
صحیح صحیح
جی.
اچھا قبلہ آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا، ہم نے بار بار اس کا ذکر کیا کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں نمازی کو اختیار ہے کہ وہ سورہ الحمد پڑھے یا تسبیحات اربعہ،
جی.
یہ فضیلت کے اعتبار سے برابر ہے یا کس کو پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے کچھ؟
جی تیسری اور چوتھی رکعت میں جی اگرچہ نماز گزار کو اختیار دیا گیا ہے اور تمام فقہا اختیار دیتے ہیں
جی
کہ اس کی مرضی ہے ہم کا انتخاب کرے یا تسبیحات اربعہ کا، لیکن بہتر ہے
جی
کہ وہ تسبیحات اربعہ کا انتخاب کرے، یعنی اس کو فضیلت حاصل ہے سورہ جی الحمد کے مقابلے میں،
صحیح
جی
صحیح. اچھا اسی سے متعلق ایک اور سوال آیا کہ ایک شخص،
لیکن یہ جی عرض کرتا چلوں
جی جی
کہ اب ایک آدمی چونکہ سورہ فاتحہ سے سورہ الحمد سے بہت زیادہ واسطہ پڑتا ہے
جی
تو عام مرحومی کی سال ثواب کے لیے بھی جب کسی کو کے گھر افسوس کے لیے جاتے ہیں وہاں بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے اور پانچ وقت کی نمازوں میں بھی لازمی طور پر، اگر ایک آدمی کو یاد ہے اچھی طریقے سے لیکن تسبیحات اربعہ جو ہے وہ صحیح اس کو یاد نہیں یا بالکل یاد نہیں،
جی
ظاہر ہے یہاں پر پھر جو یہ جی بہتر یاد ہے اسی جی کا انتخاب کرے، لیکن دونوں اگر صحیح طریقے سے اسے یاد ہیں
جی
تو پھر وہ تسبیحات اربعہ کو ترجیح دے یا اس کو زیادہ فضیلت حاصل ہے،
صحیح
جی.
اچھا یہ فرمائیے گا کہ اگر تیسری یا چوتھی رکعت میں ایک شخص اگر وہ پڑھنا چاہتا تھا سورہ الحمد لیکن اچانک اس کی زبان پر تسبیحات اربعہ جاری ہو جاتی ہیں، یا تسبیحات اربعہ پڑھنا چاہتا تھا اور اس کی زبان پر بے اختیار سورہ الحمد شروع ہو جاتی ہے، تو کیا وہ اسی کو جاری رکھے یا ذمہ داری کیا ہے؟
جی اگر وہ سورہ الحمد پڑھنا چاہتا تھا، قصد اور ارادہ اس کا یا نیت
جی
سورہ الحمد کی تھی لیکن جی بے اختیار یا بے ساختہ اس کے منہ سے تسبیحات جاری ہوں یا اس کے برعکس ہو تو، اور ابھی فرض یہ ہے کہ جو رکوع کے لیے بھی وہ نہیں جھکا تو جس حمد یا سورہ کو بے اختیار اس نے شروع کیا تھا اس کو ترک کرے اور پھر نئے سرے سے ان دونوں میں سے کسی ایک کا قصد اور اس کی نیت کر کے اس کو جی وہ دوبارہ پڑھے دیا۔ لیکن اسی میں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی اپنی روزمرہ پانچ وقت کی نمازوں میں مثلا تیسری اور چوتھی رکعت میں البتہ وہ یعنی معمول کے مطابق یعنی روٹین اور عادت کے مطابق وہ تسبیحات اربع پڑھتا تھا مثال کے طور پر، تو لیکن اس نے کوئی نیت نہیں کی اس کی، لیکن اسی روٹین میں تسبیحات اربع پڑھ دیا۔
اچھا
اب وہی کافی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک خصوصی طور پر ایک سپیشل اس کی نیت کرے اور دوبارہ جب اس کو پڑھے، یہ ضروری نہیں ہے، یا جو روٹین میں پڑھتا تھا اسی کو شروع کیا ہے اگرچہ اس کی کوئی سپیشل اس نے نیت نہیں کی، اسی کو جاری رکھے کافی ہے، یعنی دوبارہ سے اس کی نیت کر کے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔
اچھا قبلہ، آپ نے اپنی گفتگو میں بار بار اشارہ فرمایا اس طرف کے ہمیں واجبات نماز کو سیکھنا چاہیے، نماز کے واجبات کو اچھے طریقے سے مخارج کی ادائیگی وہ ضرور اچھے طریقے سے ہونی چاہیے پھر انسان نماز ادا کرے۔ اگر ایک شخص جس کے مخارج ٹھیک نہ ہوں وہ سیکھنا چاہتا ہے اور کوئی اس کو جو سکھانے والا ہے، کیا وہ سکھانے والا اسے اگر اجرت طلب کرے سکھانے کی تو اس کی اجرت لینا جائز ہے؟
یہ اصولی طور پر جو ہے وہ فعل واجب، واجب کام کو انجام دے کے اس کا معاوضہ وصول کرنا یہ جائز نہیں ہے۔
اچھا
ایک مسلمان کا اگر انتقال ہو گیا ہے تو چونکہ مسلمان میت کو غسل کفن دے کے دفنانا یہ مسلمان پر وہ واجب کفائی ہے،
صحیح،
اور اس مسئلے میں واجب عینی اور کفائی دونوں کا ایک ہی حکم ہے،
صحیح،
واجب عینی کو بجا لا کے جس طرح معاوضہ نہیں لے سکتے اسی طرح واجب کفائی کو بھی انجام دے کے معاوضہ نہیں لے سکتے۔ البتہ ایک صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے وہ جیسے کہ بعض حضرات وہ کرتے ہیں، مثلا آپ اپنے گھر سے پیدل یا گاڑی پہ سوار ہو کے موٹر سائیکل پہ سوار ہو کے محنت کر کے راستے کی گرمی یا سردی کو برداشت کر کے کئی کلومیٹر چل کے کسی کے گھر جاتے ہیں اور اس کو یہ حمد سورہ کی تعلیم دیتے ہیں، اس کی مخارج کی اصلاح کرتے ہیں، تو وہ جو آپ چل کے جاتے ہیں زحمت کرتے ہیں اور آپ تکلیف اٹھاتے ہیں اس کے معاوضے کے طور پر مثلا آپ یہ لے لیں، خود جو سورہ حمد کی جو تعلیم ہے جو اس کی تدریس ہے یا اس کو سکھانا ہے یا اور دیگر جو واجبات نماز ہیں اس کو سکھانے کی مثلا اجرت نہ لیں، جی اس سے قطع نظر جو آپ اور محنت کرتے ہیں وقت دیتے ہیں چل کے آتے ہیں سردی گرمی برداشت کرتے ہیں اس کی نیت کی جائے تو اس میں یہ کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ یہ ایک قانون ہے کہ واجب چاہے کفائی ہو یا اینی اس کا معاوضہ نہیں لے سکتے۔
صحیح صحیح
جی۔
اچھا قبلہ، وقت کم ہے، ایک اور سوال آپ سے جلدی جلدی پوچھ لوں، سورہ الحمد کے بعد نماز گزار کو آزادی ہے کہ وہ جو سورہ چاہے پڑھے یا کچھ سورہ پڑھنے کی تاکید ہے، اس حوالے سے کچھ مستحبات و مکروہات بھی ہیں یا جو چاہے پڑھ لے سورہ مسئلہ نہیں ہے؟
جی ویسے تو ابتدائی پر اس کو اختیار حاصل ہے، کوئی بھی سورہ پڑھے اس کی نماز صحیح ہوگی،
ٹھیک،
یعنی نماز کی صحت کی حد تک کہ کس سورے کو پڑھیں تو ہماری نماز صحیح ہوگی، اس میں کسی خاص سورے کا نام نہیں لیا گیا، کسی بھی سورے کو مکمل طور پر پڑھیں آپ کی نماز صحیح ہے،
صحیح
صحت کی حد تک ہے۔ البتہ یعنی بعض سوروں کی بعض پر فضیلت اور برتری کے حوالے سے جہاں تک تعلق ہے فرق بتایا گیا ہے، یا بعض مثلا ان کو سوروں کو بعض سوروں پر برتری حاصل ہے، لکھا ہے فقہا نے کہ عام پانچ وقت کی نمازوں میں مستحب ہے کہ انسان پہلی رکعت میں وہ سورہ قدر یعنی نازلنا کی تلاوت کرے،
صحیح،
اور دوسرے میں سورہ قل ہو اللہ کی وہ تلاوت کرے،
صحیح،
اور آپ نے مکروہات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، لکھا ہے فقہا نے کہ سورہ توحید کے علاوہ، سورہ قل ہو اللہ کے علاوہ کسی اور سورے کو پہلی رکعت اور دوسری رکعت دونوں میں پڑھنا یہ مکروہ ہے، یعنی نہیں کرنا چاہیے.
جی
اس کا البتہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ایسا کریں گے تو نماز باطل ہو جائے گی، نہ کرنا بہتر ہے. یعنی اگر ایک رکعت میں ایک سورہ پڑھیں دوسرے میں زیادہ، تو اس کا ثواب زیادہ ہوگا بنسبت اس کے کہ دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورہ پڑھیں. لیکن قل ہو اللہ کی یہ خصوصیت ہے یا اس کی فضیلت ہے کہ جی دونوں رکعتوں میں اگر آپ قل ہو اللہ پڑھیں گے تو جی وہ مکروہ نہیں ہے.
جی بالکل ٹھیک مولانا صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں اور ناظرین کو نماز سے متعلق نہایت اہم مسائل سے آگاہ فرمایا. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ نماز کے واجبات اور اس سے متعلق مسائل کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اور ہمیں ان کو سیکھنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. امید ہے کہ ہمارے ناظرین اس جانب ضرور متوجہ ہوئے ہوں گے اور انشاءاللہ اپنی بقیہ نمازیں صحیح طریقے سے ادا فرمائیں گے. ہمارے پروگرام میں نماز سے متعلق قرات کا موضوع مکمل ہوا. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ رکوع سے متعلق مسائل کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے میزبان اظہر علی حیدری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
See you.